السلام علیکم ناظرین، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کا کوئی خاص عنوان، کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، بلکہ آج ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے وہ سارا کا سارا بیس کرے گا آپ کے ان سوالات پر جو آپ نے ہم سے پوچھے ہیں، ای میل کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے۔ اور اسی پروگرام میں ہم کچھ ریکارڈڈ کوسچنز بھی شامل کریں گے جو آپ کے ذہنوں میں جو الجھنے ہیں۔ میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، ایک کوشچن جو بہت سارے افراد نے جو پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان لانے والوں میں جو سب سے بہتر ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ سے محبت کرنے سے متعلق کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کو عشق الہی کہا جاتا ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے؟
پہلے تو تھوڑی سی آیت کے ترجمے میں تصحیح کر لیجئے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان والوں میں بہتر وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان شریکوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی وہ خدا سے کرتے ہیں، جبکہ سچے اہل ایمان سب سے بڑھ کر اپنے پروردگار یعنی اس کائنات کے مالک اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ہے جو اس میں کہی گئی ہے۔ یعنی اہل ایمان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور دوسروں کی محبت کو یکساں کر دیں، ایک سطح پر لے آئے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ویسے تو ہماری محبت کا مرجع بہت سی شخصیات ہو سکتی ہیں، ہمارے ماں باپ ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ہمارے اعزاء اقربا ہو سکتے ہیں، ہمارا وطن ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے حب سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے محبت کے اور بہت سے مظاہر ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگر انسان شعور کی زندگی بسر کرتا ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ اس کائنات کے خالق کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے اور اس کا بھی مالک ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے اس کا بھی بنانے والا ہے، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہوا ہے یہ سب اس کا دیا ہوا ہے، وہ میری ربوبیت کا بھی اہتمام کر رہا ہے اور وہ سراسر رحمت بھی ہے، اس کی شفقت بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جب میں ان سارے حقائق کو جان لیتا ہوں تو پھر میری محبت کا سب سے بڑھ کر مرجع میرا پروردگاری ہوگا۔ یہ جو محبت ہے اس کے لیے عشق کا لفظ موضوع نہیں ہے۔ عشق کا لفظ تو کہا ہے نا شاعر نے، یہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ محبت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ محبت ایک علمی اور عقلی چیز بھی ہے، عشق بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ لفظ کہیں استعمال نہیں کیا۔ آپ یہ سمجھیے کہ قرآن مجید جس سطح کی کتاب ہے، انسانوں کو جس سطح پر دیکھتا ہے، جن اقدار کو انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں عشق کوئی چیز نہیں ہے، اس میں محبت اصل چیز ہے۔ اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علمی اور عقلی طور پر چیزوں کو سمجھیں، جو ترجیح دینے کی چیز ہے اس کو ترجیح دیں، اور آپ کے اندر جو جذبات ہیں رکھے ہیں نا انسان کے اندر، ان جذبات کا صحیح رخ ہو اور یہ ٹھیک اس راستے پر چلے جس راستے پر فاطر فطرت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ محبت ہے، نہ کہ عشق ہے۔ عشق تو اصل میں حدود سے متجاوز ایک جذبہ ہے۔
عشق کوئی نیگیٹو کونوٹیشن رکھتا ہے اپنے اندر؟
میں نے تو آپ کو کہا ہے نا کہ یہ تو اصل میں انسان جب غیر متوازن ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان محبت کرے۔ محبت ایک بڑا پاکیزہ جذبہ ہے۔ دیکھیے یہ لفظ ہے کہ جو لفظ اصل میں ہماری تمام محبتوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ ہم اپنے نسب العین سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے آدرش سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے مقصد سے محبت کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی مشن ہوتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہے کہ جو انسان کو ایک توازن کے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر قائم کرتی ہے۔ اگر یہ محبت کسی وقت عشق میں تبدیل ہو جائے تو غیر متوازن کر دیتی ہے آدمی کو۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنے آدرش، اپنے نسب العین، اپنے وطن یا کسی بھی چیز سے محبت عشق کی سطح پر ہو گئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی چیزیں نظر انداز ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو ٹھیک ٹھیک جو حدود اس کے لیے مقرر کر دیں گے اس کے اندر روبا عمل ہوتا ہے، اور وہ تمام محبتوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی دیکھیے کتنی عمدہ تعبیر اختیار کی ہے۔ یہ نہیں اختیار کی تعبیر کہ سب کچھ انسان نے فراموش کر دیا، فرمایا اشد حبا للہ، وہ اپنے پروردگار سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ یعنی محبت ماں سے بھی کرتے ہیں، باپ سے بھی کرتے ہیں، عزت اقربا سے بھی کرتے ہیں، وطن سے بھی کرتے ہیں، اپنے آدرش نسب العین سے بھی کرتے ہیں، مقصد سے بھی کرتے ہیں، اپنے سامنے کو پیشہ رکھتے ہیں تو اس سے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت ان کے پروردگار سے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور یہاں خاص طور پر جس چیز کا تقابل کیا گیا ہے وہ اصل میں معبودوں سے محبت ہے۔ یعنی انسان کچھ ہستیوں کو معبود بنا بیٹھتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک تعلق استوار کر لیتا ہے اور ویسا ہی تعلق استوار کر لیتا ہے جیسا کہ اس کا پروردگار سے تعلق ہوتا ہے. تو فرمایا کہ نہیں, اہل ایمان سچی محبت خدا سے کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر خدا سے محبت.
جاوید صاحب, یہ اہل ایمان جو سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں, اس کا ظہور کیسا اہل ایمان کے اندر کیسا نظر آنا چاہیے تاکہ وہ فیل ہو کہ یہ زیادہ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟
یہ دیکھیے ہر پہلو سے ہوتا ہے. آپ پورے انسان کو لے لیجیے نا, پورا انسان کیا ہے؟ انسان ایک عقلی وجود ہے, لہذا اس کا ظہور اس طریقے سے ہوگا کہ جس وقت اس کے سامنے دو چیزیں آ جائیں گی, ایک طرف اس کے پروردگار کا مطالبہ ہوگا, دوسری جانب اس کی ماں کا کوئی مطالبہ ہے, باپ کا کوئی مطالبہ ہے, وطن کا کوئی مطالبہ ہے, اس کی خواہشات کا کوئی مطالبہ ہے. تو وہ عقلی لحاظ سے ترجیح دے گا کہ میرا منے میں حقیقی کائنات کا پروردگار ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے, اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہو سکتی, میرا کسی اور سے اس سے بڑھ کر تعلق بھی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اگر اس کے مطالبات کے سامنے کوئی دوسرا مطالبہ آ گیا ہے تو میں ہر حال میں اسے ترجیح دوں گا. یہ سارا عقلی عمل ہوگا اور یہ بھی محبت کی بنیاد پر ہوگا. پھر دوسری چیز کو دیکھیے, انسان ایک اخلاقی وجود ہے, اخلاقی وجود کے لحاظ سے اس سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں. یہ تعلقات آپ کے اعزاء و اقربا سے, رشتہ داروں سے, آپ کے والدین سے, آپ کے وطن سے, ہر چیز سے ہو سکتے ہیں. تو ان تعلقات کی ایک اخلاقیات ہے جس کے اندر آپ جیتے ہیں, اخلاقی احساس آپ کے اندر رکھا گیا ہے, آپ کو حاصل اخلاقی دے کر بھیجا گیا ہے. جب اس معاملے میں بھی آپ کے سامنے خدا کا تقابل آتا ہے تو آپ کا یہ حاصل اخلاقی ٹھیک فیصلہ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اخلاقی اصولوں پر بھی میرا پروردگار ہی ہے جو سب سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کروں. تو اخلاقی سطح پر بھی اسی کا ظہور ہوتا ہے. اس کے بعد آپ سماجی سطح پر دیکھیے, آپ کا سماج, آپ کی تہذیب, آپ کا تمدن, یہ ساری چیزیں جتنی ہیں, اس میں ایک طرف وہ تقاضے ہیں کہ جو خود دنیا کے اندر اس مادی کائنات سے پیدا ہوتے ہیں, دوسری جانب آپ کے سامنے وہ روحانی تقاضے آ جاتے ہیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتائے جاتے ہیں. یہاں بھی آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. جذبات کے موقع بھی آ جاتے ہیں, یعنی اس کائنات کے پروردگار کی حمیت میں, اس کے دین کی حمیت میں آپ کو جان دینا پڑتی, میدان جہاد میں اترنا پڑتا ہے. اس وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی اصلی ترجیح کون
سارے مظاہر,
آپ اپنی جان کو ترجیح دیتے ہیں یا خدا کو ترجیح دیتے ہیں, اپنے مال کو ترجیح دیتے ہیں یا خدا کو ترجیح دیتے ہیں, اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں یا خدا کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ تمام وہ مواقع ہیں جو انسان کی شخصیت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. انسان کی پوری شخصیت سے محبت کا ظہور ہونا چاہیے. تو جن جن چیزوں میں آپ کی زندگی کے اندر محبت کا یا کسی اور جذبے کا ظہور ہوتا ہے, انہیں جگہوں کے اوپر یہ امتحان بھی آپ کو پیش آ جاتا ہے. تو آپ جب خدا تعالیٰ کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں یا خدا تعالیٰ کی کسی بات کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کے پیش کردہ کسی مشن کو ترجیح دیتے ہیں یا اس نے کوئی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں یا اس نے کوئی قانون دیا اس کو ترجیح دیتے ہیں, تو ٹھیک اس موقع اوپر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے جذبات کا. پھر یہ ترجیح ایسی نہیں ہوتی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی ملک کی قانون کے معاملے میں بھی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ظاہری طور پر اس کی پابندی کر رہے ہوں. یہ دل کی گہرائیوں میں ترجیح پیدا ہوتی ہے. آپ روزے کو دیکھیے نا, اس میں آپ ترجیح دیتے ہیں اس بات کو. کس چیز پہ ترجیح دیتے ہیں؟ خدا کا حکم ایک طرف ہے, کھانا ایک طرف ہے, خدا کا حکم ایک طرف ہے, پینا ایک طرف ہے, خدا کا حکم ایک طرف ہے, پیاس کی شدت ایک طرف ہے. یعنی یہ چیز ہے جو فوراً آپ کے اندر تقابل پیدا کرتی ہے. 10-11 بجے ہی دن کے یہ تقابل شروع ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے یہ اپنے انتہا کو پہنچتا چلا جاتا ہے. یہ ترجیح آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پورے وجود کو مجسم اطاعت بنا دیتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے.
ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جاوید صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جب اشد حب اللہ جب کہا گیا تو پھر یہ کیوں ہے کہ حقوق اللہ میں تو کوتاہی اللہ تعالی سے معافی کی جو ہے وہ امید ہے, لیکن حقوق العباد میں جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالی بھی معاف نہیں کرے گا. چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, جب سب سے ساری محبتوں سے بڑھ کر اللہ تعالی کی محبت ہے تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ پورے جب اسلام کے مزاج کا مطالعہ کرتے ہیں تو توحید کے علاوہ باقی حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہے تو اس سے معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے. حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. یہ پھر کس نوعیت
اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تو عدل اور انصاف سے تعلق ہے. یعنی خدا اس کائنات کا خالق ظالم تو نہیں ہو سکتا نا, اس نے انصاف دینا ہے. آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا, آپ نے ایک شخص کا مال لوٹ لیا, آپ نے ایک شخص کے ساتھ بددیانتی کر دی, تو اس کے نتیجے میں تو آپ کا معاملہ خدا کے ساتھ ایک پہلو سے ہے, دوسری جانب اس بندے کے ساتھ ہو گیا. تو بندے کو معاف کرنا چاہیے نا. یعنی خدا کی محبت کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ آپ بندوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیں. تو اس وجہ سے یہ عدل کا تقاضا ہے, انصاف کا تقاضا ہے کہ اس بندے کو موقع دیا جائے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہی بالکل ایسے ہی ہے. آپ اپنی ماں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی کوتاہی کریں گے غلطی کریں گے تو آپ ماں سے لپٹ جائیں گے, اگر آپ اس کے پاؤں میں سر رکھ دیں گے اور آپ محبت سے اس کو کہیں گے کہ مجھے معاف کر دیں تو بڑی توقع ہوتی ہے کہ معاف ہو جائے گا. لیکن یہی معاملہ کسی غیر سے تو نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ محبت کے زاویے سے دیکھیں تو یہ توقع کرنا کہ میرا مالک مجھے معاف کر دے گا یہ بھی محبت ہی کے جذبے کا تقاضا ہے, جبکہ دوسری جانب تو یہ جذبہ موجود ہی نہیں ہے. وہاں تو ایک شخص ہے جس کا حق آپ نے تلف کر دیا, جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی, اور یہ انصاف اور عدل کا تقاضا ہے کہ اس کو موقع دیا جائے اس بات.
ٹھیک, ایک ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. جی ریکارڈڈ کال سنائیے گا.
السلام علیکم, میرا نام سلیم جعفر ہے. میرا سوال یہ ہے, اہل تصوف کی اصلاح فنا فی اللہ ہونا اللہ کی محبت کی منازل میں سے ایک منزل ہے. قرآن میں ہے مومنوں کو تو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت ہوتی ہے, کیا عشق الہی اسے کہتے ہیں؟
جی جاوید صاحب,
صوفیانہ مذاہب کے اپنے تصورات ہیں, قرآن مجید نے ایسی کوئی تعبیر اختیار نہیں کی. یہاں کسی فنا فی اللہ کا تقاضا نہیں کیا جاتا, یہاں ذات خداوندی کے ساتھ آپ کے تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اس کی بندگی کا حق ادا کریں, آپ اس کی پرستش کریں, آپ اس کی عبادت کریں, آپ اس کی اطاعت کریں, اور آپ اس کے دین کی حمیت کے ساتھ دین کی نصرت کریں. یہ تین چیزیں ہیں جو خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور بنتی ہیں, اور انہی چیزوں کو دین نے بیان کیا. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ایک وہ مذاہب ہیں جو پیغمبر لے کر آئے, جن کو الہامی مذاہب کہا جاتا ہے, وہ تو اپنی اصل کے لحاظ سے ایک ہی ہیں, یعنی ان کے لیے مذاہب کا لفظ بھی شاید موضوع نہیں ہے, وہ ایک ہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, سیدنا آدم علیہ السلام اس کو لے کر آئے تھے, وہ آخری ہدایت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دی گئی ہے. اس دین میں یہ تعبیریں نہیں اختیار کی گئیں, یہ صوفیانہ مذاہب کی تعبیریں ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں ادھر آئی ہیں. اس وجہ سے ان تعبیروں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے اور اپنے دین کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا چاہیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. ہمارا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ماخذ ہے اس ہدایت کا, لہذا ہمیں ہر حال میں انہی کی جانب رجوع کرنا ہے. اور میں آپ کو اپنے زندگی بھر کے مطالعے کی روشنی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اختیار نہیں کی, صحابہ کرام نے کبھی اختیار نہیں کی. قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, اس میں بھی یہ تعبیر اختیار نہیں کی گئی. یہ آیت جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا, جس سے یہ ساری گفتگو شروع ہوئی ہے, میں نے آپ کو اس کا سیاق و سباق اور پس منظر بتا دیا, اس میں بھی بڑی ہی خوبصورت اور متوازن بات کہی گئی ہے کہ یہ لوگ خدا کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, پھر ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی خدا سے کرتے ہیں. یعنی مشرکین خدا سے بھی محبت کر رہے ہیں, اپنے معبودوں سے بھی محبت کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے یکسط ہو نہیں سکتی. اہل ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں. تو محبت ایک بڑا ہی قیمتی جذبہ ہے, محبت کی بنیاد پر آپ زندگی کے فیصلے کرتے ہیں, محبت ترجیحات قائم کرتی ہے, محبت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کس چیز کو بالا تر رکھنا ہے, کس کو کم تر رکھنا ہے. یہ قرآن مجید کی اصطلاحات نہیں ہے, اور ان کے معنی اور ان کے مطالب بالکل دوسرے ہیں.
ایک اگلا کوشچن ہے جاوید صاحب, کہ یہ جو سورہ بقرہ میں ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اس میں جبر سے کیا مراد ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جبرن اپنے دین کا پابند نہیں کیا, ایسا نہیں کیا کہ اس نے بنایا ہی انسان کو اس طریقے سے ہے کہ وہ اس کی اطاعت سے انحراف نہ کر سکے, اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو, اس کے پیغمبروں کو ماننے کے لیے مجبور ہو, آخرت پر ایمان کے لیے مجبور ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھیں, جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ فالہمہا فجورہا وتقویٰ. یعنی انسان کے اندر جب اس کو بنایا گیا تو یہ چیز الہام کر دی گئی کہ وہ چاہے تو خدا کے حدود کی پیروی کر کے زندگی بسر کرے, جس کو تقویٰ کہتے ہیں, اور چاہے تو خدا کی نافرمانی کر لے, جس کو فجور کہا جاتا ہے. پھر دوسری جگہ بیان کیا کہ انا ہدینا السبیل, ہم نے اس کو راستے دکھا دیے, اب اس کا کام ہے کہ یہ کدھر جاتا ہے. من شاء فلیومن من شاء فلیکفر, جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے, جس کا جی چاہے اسلام اختیار کر لے. تو یہ اصل میں وہ اصول ہے جس کو یہاں بھی موقف کیا گیا ہے. اس سے پیچھے اگر آپ دیکھیں جہاں یہ آیت ہے, تو وہاں پیچھے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر بھی حق واضح کیا, لیکن وہ اختلافات میں پڑ گئے. اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کو اختلافات میں نہ پڑنے دیتا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں اللہ نے جبر کو پسند نہیں کیا, لہذا روشنی کی طرف لانے کے لیے اس نے رہنمائی تو ضرور کی ہے, کسی انسان کے اوپر پابندی نہیں عائد کر دی, وہ اختیار دے کر بھیجا گیا. یہ انسان کے اختیار کا بیان ہے, جس اختیار کو ہم ہر لحظے خود محسوس کرتے ہیں. یعنی کائنات خدا کی ہے, دینے والا وہ ہے, بنانے والا وہ ہے. اس کی کائنات میں انسان, آپ خود سوچئے یہ کائنات کیا ہے. یعنی آپ کبھی اس کا سائنسی مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ خربوں کی تعداد میں کہکشانیں ہیں، ان کہکشانوں میں خربوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے ہیں. آپ کے یہ سورج چاند جو ہیں یہ ان میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے ایک کونے میں پڑا ہوا نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی میں ایک چھوٹا سا سیارہ زمین ہے، اس زمین کے اوپر آپ بستے ہیں. خدا کی مخلوق ہیں، آپ کو 60-70 سال کی زندگی دی گئی ہے، آپ کے اندر کوئی چیز بھی نہیں، معمولی سی بیماری آپ کو بے بس کر کے رکھ دیتی ہے، آپ بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے. آپ ایک ناتواں بچے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس کائنات کے خالق کے بارے میں کہتے ہیں میں تجھے نہیں مانتا. تو یہ اختیار کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اس اختیار کا ظہور ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے جس وقت آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، تو یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، میں نے کوئی جبر نہیں کیا تمہیں، میں نے اس بات کا موقع دیا ہے، البتہ جب میرے پاس آؤ گے تب پوچھوں گا کس بنیاد پر انکار کر رہے ہیں.
ایک مختصر سا بریک لیں گے اور اس کی مزید وضاحت بھی جاوید صاحب سے چاہیں گے جو انہوں نے ابھی بتائی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، بریک سے پہلے جو آپ لا اکراہ فی الدین کی جو تفصیل بتا رہے تھے، اب اس میں ایک اوپینین یہ لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے دین میں جبر نہیں ہے کا مطلب ہے کہ جو شخص اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، وہ چاہے تو شعوری طور پر ایکسیپٹ کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن جب وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جبر ہے، پھر اسے لازمی نماز بھی پڑھائی جائے گی، اسے زکات بھی اس سے لی جائے گی، اسے روزے بھی رکھوائے جائیں گے، اور وہ اسلام کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. یعنی دین اختیار کرنے میں تو جبر نہیں ہے، لیکن جب اختیار کر لیا تو پھر جبر ہے.
یعنی یہ جبر کون کرے گا؟ اس میں تو آپ نے دو فریق فرض کر لیے، ایک عمل کرنے والا ہے اور ایک
عمل کروانے والا ہے.
کروانے والا ہے. یہ کس آسمان سے نازل ہوا ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ اس کو یہ اختیار کہاں سے ملا ہے؟ یعنی جب آپ جبر کریں گے تو کوئی آخر اتھارٹی وجود میں لائیں گے نا. وہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے، خدا کے پیغمبر نے دی ہے. کس نے دیا آپ کو؟ خدا نے مجھے دین دیا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا. ان پیغمبروں کو یہ کہا کہ انما انت مذکر، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں.
مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے پہ جبر نہیں کر سکتا کہ باپ؟
دیکھیے، باپ تربیت کے دور میں بیٹے کو کچھ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. جس وقت وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد تو جبر نہیں کر سکتا. یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ حقیقت میں جبر کا مرحلہ نہیں ہے، یہ ایک بچے کو اپنا علم، اپنی دانش، اپنے تصورات منتقل کرنے کا مرحلہ ہے.
دین کا مرحلہ ہے.
یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے، اس کو آپ دین سے متعلق نہ کیجیے. ہم بہت سی دوسری چیزیں بھی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو.
صحیح.
یہ بتائیں گے ہماری تہذیب کیا ہے، یہ بتائیں گے ہماری معاشرت کیا ہے. اور بچہ چونکہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے تو آپ اسے سکھاتے ہیں. جس وقت شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اس سے مکالمہ کرتے ہیں، اس کے بعد تو آپ کو جبر کا حق باقی نہیں ہے. تو انسان کے بارے میں گفتگو کیجیے جبکہ وہ شعور کی عمر کو پہنچ گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے. جب وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ جہاں وہ مسئول ہے، جواب دہ ہے، اس عمر کو پہنچنے کے بعد یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ اچھا چلیے، باپ کو تو خدا نے دے دی.
ٹھیک.
یعنی باپ کو تو خدا نے باپ کی حیثیت دی، اس نے آپ کو پیدا کیا اور خدا نے کہا کہ والدین کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرو. یہ آپ کو کس نے دی ہے یہ بتائیے نا مجھے. یعنی یہ وہ مغالتا ہے کہ جس سے لوگوں کو نکالنا چاہیے. پچھلے دن میں نے دیکھا کہ بعض حضرات نے یہ استدلال کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہاں اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ہم یہاں جہاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ پاکستان کس نے بنایا تھا؟
عوام نے بنایا تھا، مطلب ہماری جدوجہد.
جب لوگوں نے اپنے ووٹ سے پاکستان بنایا تھا، آزادانہ رائے سے بنایا تھا، تو ان کو عمل بھی تو آزادانہ طور پر کرنا ہے. یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ تو آپ کے اس سوال کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ایک چیز مضمر ہے کہ کوئی خدائی فوجدار نازل ہو گئے ہیں، ان کو آسمانی اتھارٹی حاصل ہو گئی ہے، ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو عمل کرائیں. نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نصیحت کریں، ہم تبلیغ کریں، ہم لوگوں کو دین بتائیں. اگر اللہ نے مجھے اس کا شعور دیا ہے تو میں شائستگی کے ساتھ آپ کے سامنے دین رکھوں، استدلال سے آپ کے سامنے دین پیش کروں. آپ اگر اس دین کو مانتے ہیں تو اس کے تقاضے آپ کو بتاؤں. اگر آپ کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو آپ کو توجہ دلاؤں، میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں تو آپ مجھے توجہ دلائیں. یہ تو باہمی تعلق سمجھ میں آتا ہے، لیکن جبر کرنے کے لیے تو آپ کے پاس اتھارٹی چاہیے نا، کوئی سند چاہیے. وہ ذرا اتھارٹی پیش فرمائیں، کس نے دی ہے آپ کو؟ قرآن نے دی ہے، حدیث نے دی ہے، آسمان سے جبریل امین آئے ہیں. کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک چیز کو مسلط کریں؟ یہ حق تو خدا کے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا گیا.
جاوید صاحب، آپ نے یہ جو جواب دیا اسی سے متعلق ایک ہمارے پاس ریکارڈڈ کوشچن ہے، وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں. جی
السلام علیکم، میرا نام سارا اعجاز ہے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں. کیا اس سے مراد انہیں اسلام لانے پر مجبور کرنا مراد نہیں ہے؟
جی جاوید صاحب،
یہ اس قانون کا بیان ہے جس کو میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ جب اللہ کا رسول زمین پر آتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے حق واضح کرتا ہے، ان پر اللہ کی حجت تمام کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے جزا و سزا کا نفاذ ہوتا ہے. یہ جزا و سزا وہی جزا و سزا ہے جو قیامت میں انسانوں کو ملنے والی ہے. اس میں میں یا آپ کچھ نہیں کرتے, اس میں پیغمبر بھی کچھ نہیں کرتا, اس میں پیغمبر کے پیچھے اس کائنات کا پروردگار کھڑا ہوتا ہے. تو میں نے اسی لیے پوچھا ہے کہ یہ اتھارٹی اگر خدا نے پیغمبر کو دی ہے تو وہ تو قانون کا نفاذ کرے گا.
ٹھیک,
اگر جزا و سزا کے نفاذ کے لیے خدا نے فیصلہ کر دیا ہے تو خدا تو اس کا حق رکھتا ہے. یہ آپ کو یا مجھے کس نے دی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے تو یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم پیغام پہنچائیں. اس وقت جو معاملہ کیا جاتا ہے رسولوں کے بعد, حضرت نوح کی قوم نے انکار کر دیا, پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیے, اہل ایمان کو شمار کر لیجیے, باقی جہاں تک لوگ ہیں ان ساتھ ہم نمٹیں گے.
بالکل صحیح.
یعنی پیغمبر کا معاملہ تو یہ ہے وہ اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے. جس وقت انہوں نے خواہش کی, درخواست کی, تو اوپر سے کیا کہا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیے, آپ نہیں جانتے, یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت نے ہاتھ اٹھا دیا اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا کرنے کے لیے.
بالکل
فرمایا گیا آپ نہیں جانتے, وہ خدا کا دشمن ہے, اس کے ساتھ ہم معاملہ کریں گے. تو خدا کے اس اختیار تو کسی نے چیلنج نہیں کیا. اس نے تو کفر کی بھی سزا دینی ہے, شرک کی بھی سزا دینی ہے, اس نے تعدی کی بھی سزا دینی ہے, منکرات کی بھی سزا دینی ہے. خدا کو تو یہ اختیار حاصل ہے, وہ اس کائنات کا خالق ہے. اور خدا اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو حجت تمام کر دیتا ہے تو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. یہ دنیاوی سزا ہے جس کا ظہور
رسولوں کو بھی اختیار خدا کا عطا کرنا ہوتا ہے.
رسول کا اختیار ہوتا ہی نہیں, رسول کے ذریعے سے خدا اپنے اختیار کا نفاذ کرتا ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اس وقت بھی کوئی ایسا گروہ ہے کہ یہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ خدا نے اس کو میرے یا آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے, تو وہ اپنی سند پیش کر دے. ایسی سند کسی کے پاس نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, ایک کوشچن یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جو ہے سب سے زیادہ میزان میں بھاری وہ ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے, اس کے اخلاق اچھے ہوں, چاہے اس نے فرائض سے لاپرواہی برتی ہو, تب بھی کیا اعمال اس کے بھاری ہوں گے؟
بات یہ ہے کہ قیامت کا فیصلہ اس کائنات کا پروردگار کرے گا. ہمیں صرف اس کے اصول معلوم ہیں, اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ماننا لازم کیا ہے, وہ ماننی. مثال کے طور پر شرک کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں, لیکن اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا. یہ قرآن مجید نے اعلان کر دیا تو ہمیں معلوم ہو گیا. اسی طرح کبائر کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اگر آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو جو سیئات اس سے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, سد ذریعہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے, ان میں فرمایا کہ نکفر عنہم سیئاتہم, ہم ان کو معاف کر دیں گے. اسی طریقے سے حقوق العباد کے معاملے میں, حقوق العباد اللہ تعالیٰ سے بھی متعلق ہے اور بندوں سے بھی متعلق ہے. یعنی جب ایک انسان قتل کرتا ہے تو وہ خدا کا بھی مجرم ہے اور وہ مقتول کے ورثہ کا بھی مجرم ہے. تو اس کے معاملات اس کے لحاظ سے ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کسی آدمی نے اعلیٰ اخلاق پر زندگی بسر کی ہے تو اعلیٰ اخلاق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے, اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق نام ہے باہمی تعلقات میں راست روی پر رہنے کا. میرا تعلق ماں سے ہے, باپ سے ہے, عزت سے ہے, اقربا سے, ہمسائے سے ہے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے, سب سے ہے, خدا سے نہیں, سب سے بڑھ کر اس سے ہے. تو یہ شرک کیا ہے؟ یہ اصل میں اخلاقی اصول کی خلاف ورزی ہے. میں نے اپنے من میں حقیقی کے ساتھ کسی دوسرے کو وہ جگہ دے دی ہے جو مجھے نہیں دینی چاہیے تھی. یہ ایسے ہی ہے کہ میری ماں نے مجھے جنا اور میں نے ایک دوسری کو ماں بنا لی ہے, تو یہ حق تو مجھ کو حاضر نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جس میں آپ کو اس پورے توازن کے ساتھ زندگی بسر کرنی. اب رہ گئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی میزان میں کیا چیز ترجیح پائے گی, کیا چیز ترجیح نہیں پائے گی, تو وہ خدا ہی فیصلہ کرے گا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ کسی چیز کا وزن کیا ہے اور آدمی کو کس چیز کی تیاری کرنی ہے. تو اعلیٰ اخلاق اصل میں ذات خداوندی کے ساتھ ہمارے تعلق سے ابتدا کرتے ہیں اور پھر پورے معاشرے پر پھیل جاتے ہیں.
ٹھیک ہے, ایک ریکارڈڈ کوشچن کی طرف چلتے ہیں.
ام زہرہ ہاشمی, اور میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا ریاست نماز کا نظام طاقت سے سب پر نافذ کر سکتی ہے؟
جی جاوید صاحب,
اس میں دو چیزیں سمجھ لیجیے. پہلی چیز تو یہ آیت ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. اس میں نماز پڑھائیں گے نہیں کہا گیا. البتہ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مسلمان جب کوئی ریاست قائم کرتے ہیں تو اس ریاست میں ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں. مسلمان کی حیثیت سے جب آپ ریاست میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیجیے.
جی
دیکھیے, جب میں کسی ریاست کا شہری ہوتا ہوں تو اگر اس ریاست میں ملوکیت قائم ہے, بادشاہت قائم ہے,
جی,
تو میرا تعلق حکومت کے ساتھ رعایا کا ہے.
صحیح.
اگر میں کسی جمہوری ریاست میں رہتا ہوں تو مجھے وہ شہری حقوق حاصل ہوں گے جو بین الاقوامی طور پر اب مان لیے گئے ہیں. اگر میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہو گئی ہے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کروں.
بالکل صحیح.
جو حقوق مجھے خدا نے دیے ہیں, جس وقت میں ان حقوق کا مطالبہ کرتا ہوں تو اس کے جواب میں مجھے بعض پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں. اس میں قرآن مجید نے دو چیزوں کو متعین کر دیا ہے, ایک نماز اور ایک زکوٰۃ. آپ مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کریں گے, مثلا آپ یہ کہیں گے کہ مجھ سے زکوٰۃ کے سوا ٹیکس نہ لیا جائے, یہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کا حق ہے. آپ اگر یہ کہیں گے کہ اگر میرے اور میرے کسی بھائی کے مابین نزاعات ہو جائیں تو ان کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, یہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کا حق ہے. آپ نکاح اور طلاق کی بنیاد پر اگر کوئی معاملہ کریں گے تو اس میں شریعت کی بنیاد پر عدالتیں فیصلہ کریں میرے معاملے میں, تو یہ آپ کا حق ہے, آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. مسلمان کی حیثیت سے آپ دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کا جنازہ پڑھا جائے, آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, یہ آپ کا حق ہے. تو یہ جتنے حقوق ہیں اگر آپ ریاست سے ان کا مطالبہ کریں گے تو جواب میں وہ دو چیزوں کا آپ سے مطالبہ کرے گی, ایک یہ کہ نماز کا اہتمام کیجیے, دوسرے یہ کہ زکات دی.
ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, ایک کوشچن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی غلط کام سرزد ہو جاتا ہے کسی سے تو ہم کہتے ہیں شیطان نے اسے اکسایا ہے, اور اگر کوئی صحیح کام سرزد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق ہے. تو یہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ کوئی معاملہ ہے یا یہ کوئی کھیل ہے جس میں کہ انسان ایک مورے کی حیثیت رکھتا ہے, یہ اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا.
یہ تو زبان کے اسالیب ہے جو آپ اختیار کر لیتے ہیں, اصل حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کیا ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جذبات دیے ہیں, خواہشات دی ہیں, رغبات دی ہیں, اسی طریقے سے ارادہ و اختیار بھی دیا ہے. انسان اپنے اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرتا ہے, یہ صحیح استعمال بھی ہوتا ہے, یہ غلط استعمال بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک قانون یہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ارادے کو غلط استعمال کریں گے تو پھر شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں اپنا کام کرنے کے لیے آ جائیں گے.
ٹھیک,
آپ دنیا میں بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے ارادے کو غلط استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دوستوں میں, ہمارے احباب میں جو غلط روی کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری مجالس, ہماری گفتگویں, ہماری باتیں, ہمارے دوست, ہمارے احباب, انہی کے اندر سے شیاطین انس سامنے آتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے شیاطین جن بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی پہلا اقدام آپ نے کیا ہے, میں نے کیا ہے, میں نے ارادے کو غلط استعمال کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا تھا, میں نے اس شعور کی روشنی میں غلط فیصلہ کر لیا ہے, میں اس فیصلے پر قائم ہو گیا ہوں. ارادے کا مطلب صرف خواہش کرنا نہیں ہے, نہیں, میں نے پورے عزم کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں غلط سمت میں جاؤں گا. تو اس میں پھر شیاطین کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا کام کرے. بالکل اس کے برعکس دیکھیے, میں نے اپنے ارادے کو درست استعمال کیا, میں صحیح سمت میں چلنے کے لیے عزم کر کے نکل کھڑا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ادھر شیطان کو موقع دے رکھا ہے,
جی,
بالکل اسی طریقے سے اس کے فرشتوں کے ذریعے سے مجھ پر سکینت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ میری مدد کرتے ہیں. یہ خدا کی توفیق ہے جو مجھے حاصل ہوتی ہے. تو بالکل انصاف کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے, ارادہ و اختیار میرا ہے, میں نے اس کو ابتدان استعمال کرنا ہے, میرے استعمال کے کچھ نتائج نکلنے ہیں, وہ نتائج خیر کے ارادے کے بھی نکلنے ہیں, وہ شر کے ارادے کے بھی نکلنے ہیں. ایک جانب توفیق ہے اور فرشتوں کی سکینت ہے, دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امحال کا فیصلہ ہے کہ مجھے مہلت دی گئی ہے, اور شیاطین جن و انس کے لیے موقع ہے کہ وہ مجھے گمراہ کر دیتے ہیں.
ٹھیک, ایک ریکارڈڈ کوشچن کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام سید محمد عباس ہے. اور سر میرا کوشچن ہے آپ سے, اگر مذہب کا بنیادی مقصد ہی اخلاقی بہتری ہے تو مذہب کو نہ ماننے والوں کا اخلاق کیوں بہتر ہوتا ہے, جیسا کہ عام طور پر مغربی معاشروں میں دیکھا گیا ہے؟
جی جاوید صاحب,
اس کو آپ صحیح تعبیر میں لے آئیے. صحیح تعبیر یہ ہے کہ مذہب آپ کے علم اور عمل دونوں کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے. یعنی آپ جو کچھ مانتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی اور آلودگی نہیں ہونی چاہیے, اور آپ جو کچھ کرتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی اور آلودگی نہیں ہونی چاہیے. صحیح تعبیر یہ ہے. اب آپ جو کچھ مانتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے اخلاق وجود میں آتے ہیں. یعنی اخلاق کوئی الگ سے پڑی ہوئی چیز نہیں ہے, وہ ہے عمل صالح کا ظہور, لیکن وہ کب ہوگا؟ جب آپ کا علم صالح ہوگا. تو علم کو بھی پاکیزہ بنانا ہے, عمل کو بھی پاکیزہ بنانا ہے, ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اصل میں ہم ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, ان کو الگ کر کے ان پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مغرب میں بھی جہاں اخلاقی شعور پایا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی علم بھی موجود ہوتا ہے, اور اس علم میں کہیں سے پاکیزگی بھی آئی ہوتی ہے. وہ پاکیزگی ممکن ہے فطرت سے آئی ہو, ممکن ہے مسیحی اخلاقیات سے آئی ہو, ممکن ہے ان کے بڑے فلسفیوں کی تعلیم سے آئی ہو، کہیں سے بھی آ سکتی، لیکن پھر اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق بھی کوئی مجرد چیز نہیں ہے. اخلاق میں توازن قائم کرنا بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، اس کے حدود جاننا بہت ضروری چیز ہوتی ہے. وہ کیسے معلوم ہوں گے؟ اگر موقع ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صوفیانہ اخلاق کی بھی ایک تعلیم ہے جو آپ کو صوفیانہ مذاہب میں ملتی ہے. اس طرح دنیا کے اندر جدید اخلاقیات کی بھی کوئی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی بنیاد اصل میں آزادی اور افادیت کے فلسفے پر رکھی گئی ہے، اور مذہب میں بھی اخلاقیات کی تعلیم ہے. تو اگر آپ کی علمی بنیاد درست نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اکٹھے چلیں، لیکن وہ موڑ آ جائے گا کہ جہاں آپ کے راستے جدا ہو جائیں گے. تو پورے کے پورے انسان کو زیر بحث لانا چاہیے کہ اس کا علم کا بھی تزکیہ ہو، اس کے عمل کا بھی تزکیہ ہو. اس کے علم میں بھی پاکیزگی آئے، اس کے عمل میں بھی پاکیزگی آئے.
ٹھیک. ایک کوشچن یہ جاوید صاحب کہ اگر کسی ملک میں مسلمان اقلیت میں ہوں تو ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟
وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی ان کو پابندی کرنی چاہیے. جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کے لازم آنے کا امکان نہ ہو، وہاں ان کا کام یہ ہے کہ اس قانون کی پابندی کرے. اگر کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے تو وہاں مسلمان کے لیے عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ پھر اس قانون اس ملک کو چھوڑ دیں.
ٹھیک.
یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، لیکن اگر وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تو ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ جس میں وہ اپنے ساتھ بھی منافقت کرے گا، معاشرے کے ساتھ بھی منافقت کرے گا. تو صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین کیا ہیں، وہاں کے ضوابط کیا ہیں، اور پھر وہ راستہ اختیار کریں جو سچائی کا راستہ ہے. آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کرنا ہے، ضابطے کے مطابق کرنا ہے، غیر متشددانہ طریقے سے کرنا ہے، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ کے خدا کے مقابلے میں کوئی چیز آ گئی ہے تو پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجیے، اس کے لیے ہجرت کا قانون ہے.
ٹھیک. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس اور SMS اسکرین پر موجود ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.